الرحمن الرحیم، ملفوظات حضرت مسیح موعود، 17 مئی 1908، با مقام احمدیہ بلڈنگ، لاہور۔ حضرت اقدس نے فرمایا، بعض بدیوں سے بعض اعمال اب بھی ہو جاتے ہیں، ریاکاری بھی ہفتے اعمال کے واسطے خطرناک کیڑا ہے۔ مثلا ایک مجلس میں چندہ ہوتا ہے، ایک شخص اٹھتا ہے، میرا 500 لکھا جاوے، اب اگر صرف دکھاوے اور واہ واہ کی آواز کے واسطے یا نام پیدا کرنے کے واسطے ایسا کرتا ہے تو اس کا اجر اس نے پا لیا، عند اللہ اس کے واسطے کوئی اجر نہ ہوگا۔ اس موقع پر ہمیں ایک نقل تذکرۃ الاولیاء کی یاد آ گئی، لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے، ان کو 10,000 روپے کی سخت ضرورت پیش آ گئی۔ انہوں نے اپنی ضرورت کا اظہار کیا تو ایک شخص نے 10,000 روپے کی تھیلی ان کے آگے لا رکھی۔ اب وہ بزرگ لگے اس شخص کی تعریف کرنے اور ایک گھنٹے تک برابر اس کی تعریف کی۔ آخر وہ شخص جس نے روپیہ دیا تھا مجلس میں سے اٹھ کھڑا ہوا اور گھر سے واپس لوٹ کر عرض کی کہ مجھ سے تو سب غلطی ہوئی، اصل میں وہ روپیہ تو میری ماں کا تھا اور میں اس کا روپیہ خود بخود دینے کا مختار نہ تھا، روپیہ مجھے دے دیا جاوے۔ اب لگی اس کو بجائے تعریف کے لانوتان ہونے اور لوگ کہنے لگے کہ صاحب معلوم ہوتا ہے کہ اس نے بناوٹ کی ہے، بہانہ کرتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ مگر جب وقت گزر گیا اور رات کی سنسان گھڑیاں تھیں کہ وہی شخص وہی روپیہ لے کر اسی بزرگ کے مکان پر چپکے سے گیا اور وہی روپیہ پیش کر کے عرض کی کہ حضور، میں نے روپیہ اللہ تعالیٰ کے واسطے دیا تھا، نہ کہ تعریفیں سننے کے واسطے۔ اب آپ کو قسم ہے خدا کی کہ آپ اس روپیہ کا کسی سے ذکر نہ کریں۔ یہ سن کر وہ بزرگ رو پڑے اس خیال سے کہ اب جب تک یہ شخص جیے گا لوگ اسے گالیاں دیں گے، لان و تشنیع کریں گے، ملامت ہی کیا کریں گے، ان کو اس حقیقت کی کیا خبر۔ غرض جس کام ریاکاری کا ذرہ بھی ہو وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اس کی وہی مثال ہے جیسے ایک اعلیٰ قسم کے عمدہ کھانے میں کتا منہ ڈال دے۔ آج کل بھی یہ مرد بہت پھیلا ہوا ہے اور اکثر امور میں ریاکاری کی ملونی ساتھ ہوتی ہے۔ بس اعمال میں یہ ملونی ہونی نہ چاہیے۔ اصل میں انسان ایک حد تک معذور بھی ہے کہ ملونی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، کیونکہ مکمل تو ہے نہیں جب تک اسے نفس مطمئن نہ حاصل نہ ہو جائے اور کسی کی لان کی پرواہ نہ کرے، اس کے اعمال میں ایسا اخلاص ہو جائے کہ تعریف کرنے والا اور گالیاں دینے والا، مناقب بیان کرنے والا اور حقارت سے دیکھنے والا اس کے نظر میں یکساں ہو جائیں اور یہ دونوں کو برابر جانے، مردے کی تیرے جانے، جو نہ اس کا کچھ بگاڑ سکتا ہے اور نہ سوار سکتا ہے۔ اس وقت میں سرم و علانیہ پر بات نہیں کرتا بلکہ نفس کی ملونی کا ذکر کرتا ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیشہ خفیہ یہ خیرات کرو اور علانیہ نہ کرو۔ نیک نیتی کے ساتھ ہر کام میں ثواب ہوتا ہے۔ ایک نیک طبع انسان ایک کام میں سبقت کرتا ہے، اس کی دیکھا دیکھی دوسرے بھی اس کار خیر میں شریک ہو جاتے ہیں۔ اس طرح سے اس شخص کو بھی ثواب ملتا ہے بلکہ ان کے ثواب میں سے بھی حصہ لیتا ہے۔ بس اس رنگ میں کوئی نیک کام اس نیت سے کرنا کہ دوسروں کو بھی ترغیب و تعریف ہو، بڑا ثواب ہے۔ شریعت اسلام میں بڑے بڑے باریک امور ایسے ہیں تاکہ اخلاص کی قوت پیدا ہو جائے۔ اخلاص ایک موت ہے جو مخلص کو اپنے نفس پر وارد کرنی پڑتی ہے۔ جو شخص دیکھے کہ علانیہ خرچ کرنے اور خیرات دینے یہ چندوں میں شامل ہونے سے اس کے نفس کو مزہ آتا ہے اور ریا پیدا ہوتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ ریاکاری سے دستبردار ہو جائے اور بجائے علانیہ خرچ کرنے کی خوبیت اور سے خرچ کرے، اور ایسا کرے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی علم نہ ہو۔ پھر خدا قادر ہے کہ نیک کو اس کے نیکی اور پاک تبدیلی کی وجہ سے بخش دے۔ اس میں کوئی 100 برس کی ضرورت نہیں، اخلاص کی ضرورت ہے۔ دیکھو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑھیا کو بلا ناغا حلوہ کھلایا کرتے تھے اور ان کے اس فعل کسی کو خبر نہ تھی۔ ایک دن جب بڑھیا کو حلوہ نہ پہنچا، اس نے اسے یقین کر لیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے۔ اب جائے غور ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کیسے تعاوت سے اس بڑھیا کی جو کہ اور کچھ نہ کھا سکتے تھے خدمت کیا کرتے تھے، کہ ایک دن حلوہ نہ پہنچنے سے اس کو یقین ہو گیا کہ آپ وفات پا گئے۔ یعنی اس بڑھیا کے وہم میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ آپ زندہ ہوں اور اس کو حلوہ نہ پہنچے، یہ ممکن ہی نہ تھا۔ غرض یہ ہے اخلاص، اور یہ ہیں ماز خدا کے راہ میں ماز نیک نیتی کے اعمال۔ اخلاص جیسی اور کوئی تلوار دنیا کو فتح کرنے والی نہیں۔ ایسے ہی امور سے وہ لوگ دنیا پر غالب آ گئے تھے۔ صرف زبانی باتوں سے کچھ ہو نہیں سکتا۔ اب نہ پیشانی میں نور اور نہ روحانیت ہے اور نہ معرفت کا کوئی حصہ۔ خدا تعالیٰ ظالم نہیں ہے، اصل بات ہی یہی ہے کہ ان کے دلوں میں اخلاص نہیں۔ صرف ظاہری اعمال سے جو رسم اور عادت کے رنگ میں کیے جاتے ہیں کچھ نہیں بنتا۔ اسے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ میں نماز کی تاخیر کرتا ہوں۔ وہ نماز جس کا ذکر قرآن میں ہے اور وہ معراج ہے، بھلے نمازیوں سے کوئی پوچھے تو صحیح کہ ان کو سورہ فاتحہ کے معنی بھی آتے ہیں، 50-50 برس کے نمازی ملیں گے، مگر نماز کا مطلب اور حقیقت پوچھو تو اکثر بے خبر ہوں گے۔ حالانکہ تمام دنیاوی علوم کے سامنے ایچ ہیں بہیں، دنیاوی علوم کے واسطے تو جان توڑ محنت اور کوشش کی جاتی ہے، اور اس طرف سے ایسی بے التفاتی ہے کہ اسے جنتر منتر کی طرح پڑھ جاتے ہیں. میں تو یہاں تک بھی کہتا ہوں کہ اس بات سے مت رکو کہ نماز میں اپنی زبان میں دعائیں کرو, بے شک اردو میں, پنجابی میں, انگریزی میں, جو جس کی زبان ہو اسی میں دعا کر لے, مگر ہاں یہ ضروری ہے کہ خدا تعالیٰ کے کلام کو اسی طرح پڑھو, اس میں اپنی طرف سے کچھ دخل مت دو, اس کو اسی طرح پڑھو اور معنی سمجھنے کی کوشش کرو. اسی طرح معصورہ دعاؤں کا بھی اسی زبان میں التزام رکھو. قرآن اور معصورہ دعاؤں کے بعد جو چاہو خدا تعالیٰ سے مانگو, اور جس زبان میں چاہو مانگو, وہ سب زبانیں جانتا ہے, سنتا ہے, قبول کرتا ہے. اگر تم اپنی نماز کو بااعلاوت اور پرذوق بنانا چاہتے ہو تو ضروری ہے کہ اپنی زبان میں کچھ نہ کچھ دعائیں کرو. مگر اکثر یہی دیکھا گیا ہے کہ نمازیں تو ٹکرے مار کر پوری کر لی جاتی ہیں, پھر لگتے ہیں دعائیں کرنے. نماز تو ایک ناک کا ٹیکس ہوتا ہے, اگر کچھ اخلاص ہوتا ہے تو نماز کے بعد میں ہوتا ہے. یہ نہیں سمجھتے کہ نماز خود دعا کا نام ہے جو بڑے عز و انکسار, خلوص اور استراب سے مانگی جاتی ہے. بڑے بڑے عظیم شان کاموں کی کنجی صرف دعا ہی ہے. خدا تعالیٰ کے فضل کے دروازے کھولنے کا پہلا مرحلہ دعا ہی ہے. نماز کو رسم اور عادت کے رنگ میں پڑھنا مفید نہیں, بلکہ ایسے نمازیوں پر تو خدا تعالیٰ نے خود خدا تعالیٰ نے لعنت اور ویل بھیجا ہے, کہ جائے کہ ان کے نماز کو قبولیت کا شرف حاصل ہو. ویل للمصلین المعون آیت 5. خود خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ ان نمازیوں کے حق میں ہے جو نماز کی حقیقت سے اور اس کے مطالب سے بے خبر ہیں. صحابہ تو خود عربی زبان رکھتے تھے اور اس کی حقیقت کو خوب سمجھتے تھے, مگر ہمارے واسطے یہ ضروری ہے کہ اس کے معنی سمجھیں اور اپنی نماز میں اس طرح حلاوت پیدا کریں. مگر ان لوگوں نے تو ایسا سمجھ لیا ہے کہ جیسے کہ دوسرا نبی آ گیا ہے اور اس نے گویا نماز کو منسوخ ہی کر دیا ہے. دیکھو خدا تعالیٰ کے اس میں فائدہ نہیں, بلکہ خود انسان ہی کا اس میں پلا ہے. اس کو خدا تعالیٰ کی حضوری کا موقع دیا جاتا ہے اور عرض معروض کرنے کی عزت عطا کی جاتی ہے, جس سے یہ بہت سی مشکلات سے نجات پا سکتا ہے. میں حیران ہوں کہ وہ لوگ کیوں کر زندگی بسر کرتے ہیں جن کا دن بھی گزر جاتا ہے اور رات بھی گزر جاتی ہے, مگر وہ نہیں جانتے کہ ان کا کوئی خدا بھی ہے. یاد رکھو کہ ایسے انسان آج بھی ہلاک ہوا اور کل بھی. میں ایک ضروری نصیحت کرتا ہوں, کاش لوگوں کے دل میں پڑ جاوے, دیکھو عمر گزری جا رہی ہے, غفلت کو چھوڑ دو اور تضرع اختیار کرو, اکیلے ہو کر خدا تعالیٰ سے دعا کرو کہ خدا ایمان کو سلامت رکھے اور تم پر وہ راضی اور خوش ہو جائے. اول تو انسان تشریع احکام یعنی نماز, روزہ, زکوٰۃ اور حج وغیرہ تکالیف شریعہ کی پابندی سے جو کہ خدا کے حکم کے موجب خود بجا لاتا ہے, مگر یہ امور چونکہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتے ہیں اس لیے کبھی ان میں سستی اور تسال بھی کر بیٹھتا ہے اور کبھی ان میں کوئی آسانی اور آرام کی صورت ہی پیدا کر لیتا ہے. لہذا دوسرا وہ طریق ہے جو براہ راست خدا تعالیٰ کی طرف سے انسان پر وارد ہوتا ہے, اور یہی انسان کی اصلی ترقی کا باعث ہوتا ہے, کیونکہ تکالیف شریعہ میں انسان کوئی نہ کوئی راہ بچاؤ یا آرام و آسائش سے نکال ہی لیتا ہے. دیکھو کسی کے ہاتھ میں تازیانہ دے کر اگر اسے کہا جاوے کہ اپنے بدن کی محبت دل میں آئی جاتی ہے, کون ہے جو اپنے آپ کو دکھ میں ڈالنا چاہتا ہے؟ اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے انسانی تکمیل کے واسطے ایک دوسری راہ رکھ دی اور فرمایا والا نبلونکم من الخوف بشئ من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ البقرہ 156 و 157. ہم آزماتے رہیں گے تم کو کبھی کبھی, کبھی کسی قدر خواب بیچ کر, کبھی فاقے سے, کبھی مال جان اور پھلوں پر نقصان وارد کرنے سے, مگر ان مصائب شدائد اور فقر و فاقہ پر صبر کر کے انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے والوں کو بشارت دے دو کہ ان کے واسطے بڑے بڑے عجز خدا تعالیٰ کی رحمتیں اور اس کے خاص انعامات مقرر ہیں. دیکھو ایک کسان کس محنت اور جان فشانی سے قلب رانی کر کے زمین کو درست کرتا, پھر تخم ریزی کرتا, آپ پاشی کی مشکلات جھیلتا ہے, آخر جب طرح طرح کی مشکلات محنتوں اور حفاظتوں کے بعد کھیتی تیار ہوتی ہے تو بعض اوقات خدا تعالیٰ کی باریک در باریک حکمتوں سے ژالہ باری ہو جاتی, یا کبھی خشک سالی ہی کی وجہ سے کھیتی تباہ برباد ہو جاتی ہے. غرض یہ ایک مثال ہے ان مشکلات کی جن کا نام تکالیف قضاء و قدر ہے. ایسی حالت میں مسلمانوں کو جو پاک تعلیم دی گئی ہے وہ کیسی رضا بالقضاء کا سچا نمونہ اور سبق ہے, اور یہ بھی صرف مسلمانوں ہی کا حصہ ہے. آریا جو کہ روح اور ذات ماں ان کے خواص کے خود بخود اور خدا کی طرح ازلی ابدی مانتے ہیں, وہ کیوں کر انا للہ کہہ سکتے ہیں, اور یہ توفیق ان کو کیسے نصیب ہو سکتی ہے؟ غرض تکالیف دو قسم کی ہیں، ایک حصہ تو وہ ہے جو احکام پر مشتمل ہے جس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ داخل ہیں، ان میں کسی قدر عذر اور ہیلے وغیرہ کے بھی گنجائش ہے، اور جب تک پورا اخلاص اور کامل یقین نہ ہو انسان ان سے کسی نہ کسی قدر بچنے کی یا آرام کی صورت پیدا کرنے کی کوئی نہ کوئی راہ نکال ہی لیتا ہے. بس اس طرح کی کوئی کسر جو انسانی کمزوری کی وجہ سے رہ گئی ہو، اس کسر کے پورا کرنے کے واسطے اللہ تعالیٰ نے تکالیف قضاء و قدر رکھ دی ہے، تاکہ انسانی فطرت کی کمزوری کی وجہ سے جو کمی رہ گئی ہو خدا تعالیٰ کے فضل کے ہاتھ سے پوری ہو جاوے. تکالیف قضاء و قدر کا نام آریہ لوگ پہلی جون کا پھل رکھتے ہیں، مگر ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اگر ایسا ہی ہے تو پھر تمہارے جب تب کس مرض کی دوا ہیں؟ اگر آسمانی تکالیف تمہارے پہلے اعمال کا نتیجہ ہیں تو کیوں ایک اور عذاب جب تب کی مصیبت میں پڑھ کر اپنے واسطے پیدا کرتے ہو؟ اگر یہ دونوں سلسلے کہ کبھی انسان تکالیف شریعہ کی پابندی کر کے اپنے ہاتھوں اور کبھی قضاء و قدر کے آگے گردن جھکاتا ہے، اس واسطے ہیں کہ انسان کی تکمیل ہو جاوے. اسی کی طرف اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلا من اسلم وجہ للہ، البقرہ آیت 13، البقرہ آیت 113. یعنی اسلام کیا ہے؟ یہی کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس کے رضا کے حصول کے واسطے گردن ڈال دینا. ابتلاؤں کا ہیبت ناک نظارہ، لڑائی میں ننگی تلواروں کی چمک اور کھٹا کھٹ کی طرح آنکھوں کے سامنے موجود ہے. چاند چانے کا اندیشہ ہے مگر کسی بات کی پرواہ نہ کر کے خدا کے واسطے یہ سب کچھ اپنے نفس پر وارد کر لینا، یہ ہے اسلام کی تعلیم کا لب لبا. حضرت اقدس علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دوسرا حصہ خلق اللہ اور حق العباد کے متعلق ہے. اس کے متعلق قرآنی تعلیم یوں بیان ہوئی کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربیٰ، سورہ نحل آیت 91. پہلے فرمایا کہ عدل کرو، پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر فرمایا احسان کا بھی خدا تعالیٰ نے تم کو حکم دیا ہے، یعنی صرف اس سے نیکی نہ کرو جس نے تم سے نیکی کی ہو، بلکہ احسان کے طور پر بھی جو کوئی حق نہ رکھتا ہو کہ اس سے نیکی کی جاوے اس سے بھی نیکی کرو. مگر احسان میں بھی ایک قسم کا باریک نقص اور مخفی تعلق اس شخص سے رہ جاتا ہے جسے احسان کیا گیا ہے، کیونکہ کبھی کسی موقع پر اس سے کوئی ایسی حرکت سرزد ہو جائے جو اس محسن کے خلاف طبیعت ہو یا نافرمانی کر بیٹھے، تو محسن ناراض ہو کر اس کو احسان فراموش یا نمک حرام وغیرہ کہہ دے گا، اور اگرچہ وہ شخص اس بات کو دبانے کی کوشش بھی کرے گا مگر پھر بھی اس میں ایک ایسا مخفی اور باریک رنگ میں نقص باقی رہ جاتا ہے کہ کبھی نہ کبھی ظاہر ہو ہی جاتا ہے. اسی واسطے اس نقص اور کمی کی تلافی کرنے کے واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ احسان سے بھی آگے بڑھو اور ترقی کر کے ایسی نیکی کرو کہ وہ ایتاء ذی القربیٰ کے رنگ میں رنگین ہو. یعنی جس طرح سے ایک ماں اپنے بچے سے نیکی کرتی ہے، ماں کی اپنے بچے سے محبت اور ایک طبعی اور فطری تقاضے پر مبنی ہے، نہ کہ کسی طمع پر. دیکھو بعض اوقات ایک ماں 60 برس کی بڑھیا ہوتی ہے، اس کو کوئی توقع خدمت کی اپنے بچے سے نہیں ہوتی، کیونکہ اس کو کہاں یہ خیال ہوتا ہے کہ میں اس کے جوان اور لائق ہونے تک بھی زندہ رہوں گی. غرض ایک ماں کا اپنے بچے سے محبت کرنا بلا کسی خدمت یا تما کے خیال کی فطرت انسانی میں رکھا گیا ہے. ماں خود جان پر دکھ برداشت کرتی ہے مگر بچے کو آرام پہنچانے کی کوشش کرتی ہے، خود گیلی جگہ پر لیٹتی ہے اور اسے خشک سائے بستر پر جگہ دیتی ہے. بچہ بیمار ہو جائے تو راتوں جاگتی اور طرح طرح کی تکالیف برداشت کرتی ہے. اب بتاؤ کہ ماں جو کچھ اپنے بچے کے واسطے کرتی ہے اس میں تسنن اور بناوٹ کا کوئی بھی شعبہ پایا جاتا ہے؟ بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ احسان کے درجے سے بھی آگے بڑھو اور ایتاء ذی القربیٰ کے مرتبے تک ترقی کرو، اور خلق اللہ سے بغیر کسی اجر یا نفع و خدمت کے خیال کے طبعی اور فطری جوش سے نیکی کرو. تمہاری خلق اللہ سے ایسی نیکی ہو کہ اس میں تسنن اور بناوٹ ہرگز نہ ہو. ایک دوسرے موقع پر یوں فرمایا ہے کہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، سورہ دار آیت 10. یعنی خدا رسیدہ اور اعلیٰ ترقیات پر پہنچے ہوئے انسان کا یہ قاعدہ ہے کہ اس کی نیکی خالصاً للہ ہوتی ہے اور اس کے دل میں یہ خیال بھی نہیں ہوتا کہ اس کے واسطے دعا کی جاوے یا اس کا شکریہ ادا کی جاوے. نیکی محض جوش کے تقاضے سے کرتا ہے جو ہمدردی بنی نوع انسان کے واسطے اس کے دل میں رکھا گیا ہے. ایسی پاک تعلیم نہ ہم نے تورات میں دیکھی ہے اور نہ انجیل میں. ورق ورق کر کے ہم نے پڑھا ہے, مگر ایسی پاک اور مکمل تعلیم کا نام و نشان نہیں. فرمایا اس وقت دنیا میں تاریخی بہت پھیلی ہوئی ہے, خدا تعالیٰ کی کتاب پر عمل کرنے کے واسطے جو قوت درکار اس میں بہت کمزوری ہے. خدا تعالیٰ کی یہ قدیم سے عادت چلی آئی ہے کہ جب دنیا میں گناہ کی ظلمت پھیل جاتی ہے, لوگ زندگی کے مقصد اعلیٰ سے دور جا پڑتے ہیں, اس وقت اللہ تعالیٰ خود اپنی طرف سے ایمانوں کو تازہ کرنے کے واسطے انتظام کرتا ہے اور مسلح اور مجدد مبعوث کرتا ہے. سفلی ریفارمر اس وقت کچھ نہیں کر سکتے, خدا تعالیٰ کے مقرر کردہ لوگوں ہی کا یہ منصب ہوتا ہے کہ دلوں پر قابو پا کر ان میں پاک زندگی پیدا کر جاتے ہیں. خدا تعالیٰ کی طرف سے روحانی اصلاح کے لیے مقرر ہونے والے لوگ چراغ کی طرح ہوتے ہیں. اسی واسطے قرآن شریف میں آپ کا نام داعین اللہ بإذنہ و سراج منیرا آیا ہے. الاذاب آیا 47. دیکھو کسی اندھیرے مکان میں جہاں 150 آدمی ہو, اگر ان میں سے ایک کے پاس چراغ روشن ہو تو سب کو اس کی طرف رغبت ہوگی اور چراغ ظلمت کو پاش پاش کر کے اجالا اور نور کر دے گا. اس جگہ آپ کا نام چراغ رکھنے میں ایک اور باریک حکمت یہ ہے کہ ایک چراغ سے ہزاروں لاکھوں چراغ روشن ہو سکتے ہیں اور اس میں کوئی نقص بھی نہیں آتا. سورج چاند سورج میں یہ بات نہیں, اس سے مطلب یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اطاعت کرنے سے ہزاروں لاکھوں انسان اس مرتبے پر پہنچیں گے اور آپ کا فیض خاص نہیں بلکہ عام اور جاری ہوگا. غرض یہ سنت اللہ ہے کہ ظلمت کی انتہا کے وقت اللہ تعالیٰ اپنے باصفات کی وجہ سے کسی انسان کو اپنی طرف سے علم اور معرفت دے کر بھیجتا ہے اور اس کے کلام میں تاثیر اور اس کے توجہ میں جذب رکھ دیتا ہے. اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, اس کی دعائیں مقبول ہوتی ہیں, مگر وہ انہی کو جذب کرتے ہیں اور انہی پر ان کی تاثیرات اثر کرتے ہیں جو اس انتخاب کے لائق ہوتے ہیں. دیکھو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سراج منیرہ ہے, مگر ابو جہل نے کہاں قبول کیا. 12 کے در لطافت تباش خلاف نیز, در باغ لالا رویدو در شور بوم خس. جس طرح بارش آسمانی سے زمینیں اپنی استعداد کے مطابق رویدگی پیدا کرتی ہیں, کہیں خس و خاشاک اور کہیں گلاب کے پھول بہن ہی, یہی آر روحانی بارش کے وقت انسانی روحانیت کا ہے. عادت اللہ اسی طرح پر ہے, کوئی نرالی بات نہیں. آدم سے لے کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک سلسلہ وہی جاری رہا. بعد میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ وہ تجدید دین کے واسطے کپڑا جو میل کچیل سے آلودہ ہو گیا ہو اس کو دھو کر صاف کر لیا جاوے اور میل سے قطن الگ کر دی جاوے اور بالکل نئے کے تیرے کر دیا جاوے. اسی طرح جب دین میں ایک زمانہ گزرنے کے بعد عقائد اور اعمال میں طرح طرح کے گند داخل ہو جاتے ہیں اور ایمان کی بنا صرف پرانے قصے کہانیوں پر ہی رہ جاتی ہے اور قصوں کے سوائے کچھ آدمی نہیں رہتا, تو اللہ تعالیٰ نے ایسی حالت میں اسلام کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ وعدہ دیا ہے کہ وہ ہر صدی کے سر پر ایسے شخص بھیجتا رہے گا جو تجدید دین کیا کریں گے. مگر 14 صدی کا سرا تو بجائے خود 26 برس بھی گزر گئے, آنے والا حسب وعدہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عین وقت پر آ گیا, مگر یہ لوگ اب تک بھی شک میں ہیں اور مجھ پر خامخواہ جھوٹ اور تہمت سے الزام لگاتے ہیں کہ نعوذ باللہ میں پیغمبروں کو گالیاں دیتا ہوں, مگر کیسا ہی خبیث اور ملعون ہے وہ شخص جو کہ برگزیدہ بندوں کا انکار کرے یا ان کے کسی طرح سے اپنے قول سے یا فعل سے توہین کرے. یہ بھی مجھ پر الزام لگایا گیا ہے کہ میں معجزات سے منکر ہوں, حالانکہ میرا ایمان ہے کہ بغیر معجزات کے زندہ ایمان ہی نصیب نہیں ہو سکتا. عقل انسان کا کہاں تک ساتھ دے سکتی ہے اور اس کی مدد سے یہ کہاں تک ترقی کر سکتا ہے. خدا تعالیٰ زندہ موجود ہے اور جس طرح اس نے پہلے کام کیا آپ بھی ضرور ہے کہ اسی طرح کرے. کیا وجہ کہ پہلے معجزات اور خوارق پر ایمان لایا جاتا ہے اور گزشتہ کا حوالہ دیا جاتا ہے؟ کیا اب خدا بڈھا ہو گیا ہے یا خدا کی قوت گویائی جاتی رہی ہے یا اس کی قوت نصرت اور قدرت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے؟ حال کے فلسفہ والے ان باتوں کو نہیں مانتے, مگر میں خود اس میں صاحب تجربہ ہوں. جس طرح پہلے نشان ظاہر ہوتے تھے اب بھی ہوتے ہیں, اور اسی طرح خدا تعالیٰ اپنے خاص بندوں کی تائید اور نصرت کرتا ہے اور اسی طرح وحی اور الہام سے ان کی تائید کرتا ہے. اگر تمہارے اعتقاد کے مطابق مان لیا جاوے کہ اب کوئی سلسلہ وحی اور الہام نہیں رہا اور وہ مردہ ہو گیا ہے, تو پھر مردے سے کیا امید رکھ سکتے ہو؟ کیا مردہ مردے کو زندہ کر سکتا ہے اور اندھا اندھے کی رہنمائی اور رہبری کر سکتا ہے؟ میں سچ کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ اسی طرح زندہ ہے جس طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زندہ تھا. خدا تعالیٰ نے ہمیں ایک خاص مقام پر پہنچانے کا وعدہ کیا تھا، کیا وہ ہمارے راستے میں چھوڑ دے گا؟ مثال کے طور پر بیان کرتا ہوں، مثلا ایک اندھے سے کسی نے وعدہ کیا کہ تمہیں مدراس یا کلکتہ تک پہنچا دیں گے، مگر جب وہ نصف راستے میں پہنچا تو اس کو چھوڑ دیا، اب وہ نہ ادھر کا نہ ادھر کا، کیا یہ انصاف ہے اور ظلم نہیں؟ ہم خدا تعالیٰ پر ایسے الزام نہیں لگا سکتے کہ اس نے وعدہ تو کیا کہ قیامت تک خلفاء اور مجددین کے سلسلہ جاری رکھوں گا، مگر ایک خاص وقت کے بعد اس نے ایسا کرنا چھوڑ دیا۔ سورہ نور میں آیت استخلاف کو غور سے پڑھ کر دیکھ لو، میں بھی اسی وعدے کے موافق آیا ہوں اور اس واسطے معود کہلاتا ہوں، یہ نہیں کہ آواگون کے طور پر وہی مسیح آ گیا ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ آخری زمانے میں امت بگڑ جائے گی، اور جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہود کی حالت تھی، وہی حالت مسلمانوں کی معود مسیح محمدی کے زمانے میں ہو جائے گی۔ غیر المغلوب علیہم ولا الضالین میں اسی کی طرف تو اشارہ ہے، خود مسلمانوں سے پوچھ لو کہ آخری زمانے کے مسلمانوں اور علماء کا کیا لکھا ہے، یہی لکھا ہے کہ ایسے ہو جائیں گے کہ قرآن پڑھیں گے مگر قرآن حلق سے نیچے نہیں اترے گا، ایمان صرف زبانوں پر رہے گا۔ اب صاف ہے کہ ایسے وقت میں ان کی اصلاح کے واسطے جو شخص آوے گا وہ بھی مناسب حال ہی آوے گا، اور ضرورت اور کام کے لحاظ سے اس کا نام بھی مسیح ہوگا۔ کیا یہ ظاہر نہیں کہ دین مر گیا؟ تو پھر جب کسی آدمی کا عزیز دوست حتیٰ کہ پالتو کتا اور بلی مر جائے تو اسے رنج ہوتا ہے اور افسوس آتا ہے، تو کیا وجہ کہ دین کی موت کا کسی کو رنج نہیں اور کسی کے دل میں ماتم نظر نہیں آیا؟ حضور انور نے فرمایا، یہ بھی مجھ پر الزام لگایا جاتا ہے کہ میں نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں اور کہ میں نے نیا دین بنا لیا ہے، یا میں کسی الگ قبلے کی فکر میں ہوں، نماز میں نے الگ بنائی ہے، یا قرآن کو منسوخ کر کے اور قرآن بنا لیا ہے۔ سو اس تہمت کے جواب میں میں بجوز اس کے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین کہوں اور کیا کہوں، میرا دعویٰ صرف یہ ہے کہ موجودہ مفاسد کے باعث خدا تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، اور میں اس امر کے اخفا نہیں کر سکتا کہ مجھے مکالمہ مخاطبہ کا شرف عطا کیا گیا ہے، اور خدا تعالیٰ مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے اور کثرت سے ہوتا ہے، اسی کا نام نبوت ہے، مگر حقیقی نبوت نہیں۔ نبا ایک عربی لفظ ہے جس کے معنی خبر کے ہیں۔ اب جو شخص کوئی خبر خدا تعالیٰ سے پا کر خلق پر ظاہر کرے گا اس کو عربی میں نبی کہیں گے۔ میں تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہو کر کوئی دعویٰ نہیں کرتا، یہ تو نزائے لفظی ہے، کثرت مکالمہ مخاطبہ کو دوسرے الفاظ میں نبوت کہا جاتا ہے۔ دیکھو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول کہ قولو انہو خاتم النبیین ولا تقولو لا نبی بعدہ، اصرار کرتا ہے نبوت اگر اسلام میں موقوف ہو چکی ہے تو یقیناً جانو کہ اسلام بھی مر گیا اور پھر کوئی امتیازی نشان بھی نہیں ہے۔ ایک باغ جس کو اس کے مالی اور باغبان نے چھوڑ دیا، اسے بھلا دیا، اس کی آبپاشی کی اس کو فکر نہیں، تو پھر نتیجہ ظاہر ہے کہ چند سال بعد وہ باغ خشک ہو کر بے ثمر ہو جائے گا اور آخر کار لکڑیاں جلانے کے کام میں لائی جائیں گی۔ اصل میں ان کی اور ہماری نزاع لفظی ہے، مکالمہ مخاطبہ کا تو یہ لوگ خود بھی اقرار کرتے ہیں، مجدد صاحب بھی اس کے قائل ہیں، یعنی مجدد صاحب سرہندی، وہ لکھتے ہیں کہ جن اولیاء اللہ کو کثرت سے خدا تعالیٰ کا مکالمہ مخاطبہ ہوتا ہے اسے محدث اور نبی وہ محدث اور نبی کہلاتے ہیں۔ اچھا میں پوچھتا ہوں کہ ایک انسان خدا تعالیٰ سے خبر پا کر دنیا پر ظاہر کرے تو اس کا نام آپ لوگ عربی زبان میں بجز نبی کے اور کیا تجویز کرتے ہیں؟ عجیب بات ہے کہ اسی لفظ کے مفہوم کو اگر زبان اردو میں یا پنجابی میں بیان کیا جائے تو مان لیتے ہیں، اور اگر عربی زبان میں پیش کریں تو نفرت اور انکار کرتے ہیں، یہ تعصب نہیں تو اور کیا ہے؟ اب صرف یہی بات باقی ہے جسے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں نے شاید اس مہذب اور تعلیم یافتہ گروہ کو بھی اس عمر میں بھی دھوکہ دیا ہو اور ہم سے بدزن کرنے کی کوشش کی ہو، لہٰذا میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں پر ظاہر کر دوں کہ خدا تعالیٰ نے مجھے تجدید دین کے واسطے تائید اور نصرت کے ساتھ تازہ نشانات دے کر بھیجا ہے۔ آپ یقیناً سمجھیں کہ اگر خدا تعالیٰ نے مجھے نہ بھیجا ہوتا تو یہ دین بھی اور دینوں کی طرح صرف قصے کہانیوں میں محدود ہو جاتا۔ خدا تعالیٰ سے آنے والا نابود نہیں کیا جاتا، انجام کار خدا اس کی سرسبزی دنیا پر ظاہر کر دیتا ہے۔ ان لوگوں نے میری توہین کے واسطے جھوٹ سے، تہمت سے، افتراء سے اور طرح طرح کے ہیلوں سے کام لیا ہے، اور ہماری ترقی کو روکنے کے واسطے، ہم سے لوگوں کو بدزن کرنے کے واسطے سخت سے سخت کوششیں کی ہیں، مگر خدا تعالیٰ کی قدرت سے بھائی ہماری ترقی ہوتی گئی اور ہو رہی ہے، حتیٰ کہ اب 400,000 سے بھی زیادہ لوگ مختلف ممالک میں ہماری جماعت کے موجود ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ سمجھدار لوگ جب سمجھ لیتے ہیں کہ یہی راہ دشمن پر غلبہ پانے کی ہے تو پھر وہ اس پر سچے دل سے قائم ہو جاتے ہیں۔ اب ہمیں بتائیں کہ جن کا یہ مذہب ہے کہ حضرت عیسیٰ مرے نہیں بلکہ زندہ ہیں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا کر مدینے میں مدفون ہیں, بتائیے انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر کیسا حملہ کیا ہے, اور پھر کہتے ہیں کہ وہی اسرائیلی نبی پر دنیا میں آ کر امت محمدیہ کی اصلاح اور تجدید دین کرے گا. اب فرمائیے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب ایک اسرائیلی نبی آ گیا تو پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح خاتم النبیین رہے؟ اس اعتقاد سے تو خاتم النبیین حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوئے, نہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم. حاشا وکاللہ, عیسیٰ تو خود براہ راست خدا تعالیٰ کے نبی تھے, کیا ان کی پہلی شریعت اور نبوت منسوخ ہو جائے گی؟ جب سورہ نور میں ہمیں صاف الفاظ میں وعدہ مل چکا ہے کہ جو آوے گا تم میں سے ہی آوے گا, تمہارے غیر کو قدم رکھنے کی اب گنجائش نہیں. اور بخاری میں بھی جا سال کتب بادہ کتاب اللہ امامکم منکم موجود ہے. اور پھر جب ان کی وفات بھی سراح سے قرآن شریف اور حدیث سے ثابت ہے تو کیوں ایسے اعتقاد رکھا جاتا ہے جو کہ سراسر قرآن شریف اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک عقیدہ ہے؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو معراج کی رات میں وفات شدہ انبیاء کے ساتھ دیکھا, اگر وہ زندہ تھے تو ان کے واسطے الگ کوئی مقام تجویز ہونا چاہیے تھا, نہ کہ مردوں میں. زندے کو مردہ سے کیا تعلق اور کیا واسطہ؟ غرض, خدا تعالیٰ نے قول سے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فعل سے ثابت کر دیا کہ وہ وفات پا چکے. اب فمازا بعد الحق الا الضلال, سورہ یونس آیت 33. مسلمان ہو کر قرآن اور قول اور رسول کو قبول نہیں کرتے تو نہ کریں, ان کا اختیار ہے. میری تکذیب نہیں کرتے بلکہ اس کی جس کی طرف سے میں آیا ہوں اور اس کی جس کا میں غلام ہوں تکذیب کرتے ہیں. میں کیا اور میری تکذیب کیا, بلکہ یہ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے ہیں. بات تو ایک ہی ہے, قرآن میں خلیفہ کے آنے کے نص موجود ہے اور حدیث میں قرب قیامت کے وقت آنے والے خلیفہ کا نام مسیح رکھا. دوسرے الزام بھی اسی قسم کے بے حقیقت اور ضد اور تعصب کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں. ان سب کا رد مفصلاً ہم نے اپنی کتابوں میں کر دیا ہے. ان لوگوں کے بعض عقائد تو ایسے ہیں جن سے ایک سچے مسلمان کا دل کام جاتا ہے. مثلاً ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ کوئی بھی مسئلہ شیطان سے پاک نہیں بجز عیسیٰ علیہ السلام کے. ان کا یہ مسئلہ کیسا قابل شرم ہے, ہمارے نبی کریم افضل اور رسول پاکوں کے سردار تو مسئلہ شیطان سے نعوذ باللہ پاک نہیں اور حضرت عیسیٰ پاک ہیں, کیسا افسوس کا مقام ہے. خدا جانے مسلمان کہلا کر ان کو کیا ہو گیا ہے. دیکھو خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے اور خود مسلمان آریوں اور عیسائیوں کے ہم زبان بنے ہوئے ہیں. ہمارا اپنا سب سے پیارا نبی جس کی پیروی ہمارا فخر اور ہمارے واسطے باعث عزت اور موجب نجات ہے, اگر وفات پا چکے ہیں تو ہم عیسیٰ کو کیا کریں؟ بس یہ باتیں ہیں جن پر ہمیں کافر کہا جاتا ہے, دجال کہا جاتا ہے اور اسلام سے خارج کہا جاتا ہے. اور ہم سے السلام علیکم کہنے والا, مساوہ کرنے والا, ملاقات کرنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے. ایسا متعدی کفر ہے اور تمام جماعت ایک کافروں کا مجموعہ ہے. کیسا افسوس آتا ہے کہ جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے دین کی تجدید اور خدمت کرنے کے واسطے ہر وقت کمر بستہ رہے, اس کو گندی گالیاں نکالتے ہیں, برے برے ناموں سے یاد کرتے ہیں. میرے صندوق بھرے پڑے ہیں ان کی گندی گالیوں سے. بعض اوقات بیرنگ خط محصول ادا کر کے وصول کیا, کھول کر دیکھا تو اس میں اول سے آخر تک بے نقد گالیوں کے سوا کچھ ہوتا ہی نہیں, اور مولوی کہلا کر چوڑے چماروں کی طرح گندی اور فوج گالیاں نکالتے ہیں کہ انسان کو پڑھتے ہوئے بھی شرم آ جاتی ہے. ابھی کہتے ہیں کہ اسلام کو کسی کی کیا ضرورت ہے جبکہ قرآن موجود ہے اور مولوی موجود ہیں. یہ نہیں جانتے کہ ان کے مولوی جو ان بھیڑوں کے گلہ بان ہیں خود بھیڑیے ہیں, اور وہ ریوڑ کیسے خطرے میں ہے جس کا کوئی گلے بان نہ ہو. اسلام پر اندرونی اور بیرونی حملے ہو رہے ہیں اور مارے کھا رہا ہے. پس ایسے شخص کی ضرورت تھی کہ مغالطے اور مشکلات دور کر کے پیچیدہ مسائل کو حل کر کے رستہ صاف کرتا اور اسلام کی اصلی روشنی اور سچا نور دوسرے قوموں کے واسطے پیش کرتا. دیکھو ایک وہ زمانہ تھا کہ عیسائی لوگ کہتے تھے کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ کوئی پیش گوئی ہے نہ کوئی موزہ, مگر اب میرے سامنے کوئی نہیں آتا حالانکہ ہم بلاتے ہیں. خدا تعالیٰ کا یہی ارادہ تھا, اس نے اپنے وعدے کے موافق وقت پر اپنے دین کی خبر گیری اور دستگیری فرمائی ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اسلام کو اس نے دنیا میں قائم کیا, قرآن کی تعلیم پھیلائی اور اس کی حفاظت کا بھی وہی خود ذمہ دار ہے. جب انسان اپنے لگائے ہوئے بوٹے کو التزام سے پانی دیتا ہے تو وہ خشک نہ ہو جائے تو کیا خدا انسان سے بھی کیا گزرا اور لاپرواہ ہے. یاد رکھو کہ اسلام نے جن راہوں سے پہلے ترقی کی تھی اب بھی انہی راہوں سے ترقی کرے گا. خشک منطق ایک ڈائن ہے, اس سے انجان آدمی کے اعتقاد میں خلل آ جاتا ہے اور ظاہری فلسفے روحانی فلسفے کے بالکل مخالف ہیں. صاحبان یہ امور ہیں جن کی اصلاح کے واسطے میں بھیجا گیا ہوں. میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس مجلس میں سے بعض ایسے بھی لوگ اٹھیں گے کہ ان میں کچھ بھی تبدیلی پیدا نہ ہوئی ہوگی یا ان کے خیالات پر میری ان باتوں کا ذرا بھی اثر نہ ہوگا, مگر یاد رکھو جو مجھ سے مقابلہ کرتا ہے وہ مجھ سے نہیں بلکہ اس سے مقابلہ کرتا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے. اگر ادنا چپراسی کی حد تک کی جائے اور اس کی بات نہ مانی جائے تو گورنمنٹ سے حد تک کرنے والے یا نہ ماننے والے کو سزا ملتی ہے اور بات پوچھ ہوتی ہے, تو پھر خدا تعالی کی طرف سے آنے والے کی بے عزتی کرنا, اس کی بات کی پرواہ نہ کرنا کیوں کر خالی جا سکتا ہے. میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اگر میرا سلسلہ خدا کی طرف سے نہیں تو یوں ہی بگڑ جائے گا, خواہ کوئی اس کی مخالفت کرے یا نہ کرے, کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قد خواب من افطرا تو آد باسل, اور فرمایا وہ من ازلم ممن افطرا علی اللہ کذبا, سورہ انعام آیت 22. اور وہ شخص جو رات کو ایک بات بناتا اور دن کو لوگوں کو بتاتا اور کہتا ہے کہ مجھے خدا نے ایسا کہا ہے, وہ کیوں کر با مراد اور با برگبار ہو سکتا ہے. اللہ تعالی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہے ولو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین, سورہ حاقہ آیت 45-47. جب ایک ایسے عظیم الشان انسان کے واسطے ایسا فرمان ہے تو پھر ادنا انسان کے واسطے تو چھوٹی سی چھری کی ضرورت تھی اور کبھی کا فیصلہ ہو گیا ہوتا.
18 مئی 1908 بار نماز ظہر بمقام احمدیہ بلڈنگز لاہور. پروفیسر ریگ 18 مئی 1908 کو پھر حضرت مفتی محمد صادق صاحب کی تحریک اور وساطت سے حضرت اقدس مسیح موعود کے حضور حاضر ہوئے اور خیریت حال دریافت کرنے کے بعد سلسلہ سوال و جواب شروع ہوا. پروفیسر صاحب نے عرض کی کہ آپ کا کیا عقیدہ ہے, خدا معدود ہے یا ہر جگہ حاضر و ناظر اور اس میں کوئی شخصیت یا جذبات پائے جاتے ہیں؟ حضرت اقدس علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا ہم خدا تعالیٰ کو معدود نہیں سمجھتے اور نہ ہی خدا معدود ہو سکتا ہے. ہم خدا تعالیٰ کی نسبت یہ جانتے ہیں کہ جیسا وہ آسمان پر ہے ویسا ہی زمین پر بھی ہے. اس کے دو قسم کے تعلق پائے جاتے ہیں, ایک عام تعلق جو عام مخلوق کے ساتھ ہے اور ایک دوسرا خاص تعلق جو ان خاص بندوں کے ساتھ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو پا کر کے اس کی محبت میں ترقی کرتے ہیں, تب وہ ان سے ایسا قریب ہو جاتا ہے جیسا کہ ان کے اندر ہی بولتا ہے. یہ اس میں ایک عجیب بات ہے کہ باوجود دور ہونے کے وہ نزدیک ہے اور باوجود نزدیک ہونے کے وہ دور ہے, وہ بہت ہی قریب ہے مگر پھر بھی نہیں کہہ سکتے کہ جس طرح ایک جسم دوسرے جسم سے قریب ہوتا ہے اور وہ سب سے اوپر ہے مگر نہیں کہہ سکتے کہ اس کے نیچے کوئی چیز بھی ہے, وہ سب چیزوں سے زیادہ ظاہر ہے مگر پھر بھی وہ عمیق در عمیق ہے. جس قدر انسان سچی پاکیزگی حاصل کرتا ہے اسی قدر اس کے وجود پر اس کو اطلاع ہوتی ہے. پھر فرمایا جذبات سے مراد غالباً یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے انسان کے ذمہ شریعت کا بوجھ کیوں ڈال رکھا ہے اور حرام و حلال کی پابندی میں اسے کیوں قید کر رکھا ہے. سو جاننا چاہیے کہ اصل بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نہایت درجہ قدوس ہے, وہ اپنی تقدیس کی وجہ سے ناپاکی کو پسند نہیں کرتا اور چونکہ وہ رحیم و کریم ہے اس واسطے نہیں چاہتا کہ انسان ایسی راہوں پر چلے جن میں اس کی ہلاکت ہو. بس یہ اس کے جذبات ہیں جن کی بنا پر مذہب کا سلسلہ جاری ہے, اب ان کا نام خواب کچھ ہی رکھ لو. سوال, کیا خدا کی کوئی شکل ہے؟ جواب, وہ جب وہ معدود ہی نہیں تو شکل کیسی؟ سوال, جب خدا محبت ہے عدل ہے انصاف ہے تو کیا وجہ کے نظام دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے بعض چیزوں کو بعض کی خوراک بنا دیا ہے؟ اگر محبت اور عدل یا انصاف اور رحم اس کے ذاتی خاصے ہیں تو کیا وجہ کہ اس نے مخلوق میں سے بعض میں ایسی کیفیت اور قوا رکھ دی ہے کہ وہ دوسروں کو کھا جائیں حالانکہ مخلوق ہونے میں دونوں برابر ہیں؟ حضور نے فرمایا جب محبت کا لفظ خدا تعالیٰ کے نسبت بولا جاتا ہے تو اس کو انسانی محبت پر قیاس کر لینا بڑی بھاری غلطی ہے. محبت کا لفظ جس طرح انسان میں اطلاق پاتا ہے اور جو مفہوم اس کا انسانی تعلقات کی حیثیت میں سمجھا جاتا ہے وہ ہرگز ہرگز خدا تعالیٰ پر اطلاق نہیں پا سکتا اور نہ ہی وہ مانے اور مراد خدا تعالیٰ پر صادق آتے ہیں. انسان میں محبت اور غضب کی قوت ہے، مگر جو مفہوم ان کا انسان کے متعلق بولتے وقت ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ خدا تعالیٰ پر ہرگز ہرگز اطلاق نہیں پا سکتا. یہ غلط ہی ہے. فطرت انسانی میں یہ رکھا گیا ہے کہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے فراق سے اس کو صدمہ بھی پہنچتا ہے. ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، مگر اگر اس کا بچہ اس سے جدا ہو جاوے تو اس کو کیسا صدمہ ہوتا ہے اور کتنا دکھ اور رنج پہنچتا ہے. اسی طرح سے جو شخص کسی دوسرے پر غضب کرتا ہے، اول وہ خود اپنے آپ میں اس کا صدمہ اور اثر پاتا ہے، گویا دوسرے کو سزا دینے کے ساتھ ہی خود اپنی جان کو بھی سزا دیتا ہے. غضب ایک دکھ ہے جس کا اثر پہلے اپنی ہی ذات پر پڑتا ہے اور ایک قسم کی تلخی پیدا ہو کر طبیعت میں سے راز اور چین نکل جاتا ہے. اسے پاک ہے، پس اسے صاف نتیجہ نکلتا ہے کہ ان الفاظ کا اطلاق اس رنگ میں جس رنگ میں ہم انسان پر کرتے ہیں اور جو مفہوم ان کا انسانی تعلق میں ہو سکتا ہے، اس رنگ میں خدا تعالیٰ پر نہیں بول سکتے اور نہ ہی وہ خدا پر صادق آتے ہیں. اس واسطے ہم ان الفاظ کو پسند نہیں کرتے. یہ ان لوگوں کا بنایا ہوا لفظ ہے جو خدا کو ماز انسانی حالت پر قیاس کرتے ہیں. وہ پاک ذات ہے جو اس کی رضا کے موافق چلتا ہے، اس سے اس کا تعلق زیادہ سے زیادہ ہوتا جاتا ہے. ہاں البتہ استعارے کے رنگ میں محبت اور غضب کا لفظ خدا تعالیٰ کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے. بس یاد رکھو کہ یہ ایک دنیا کا کارخانہ ہے جس کے واسطے خدا تعالیٰ نے اپنی کامل حکمت سے موجودہ نظام مقرر فرمایا ہے، اور یہ اس نظام کے متحد اس طرح سے چل رہا ہے. البتہ ہے اس کے واسطے یہ الفاظ موزوں نہیں ہیں. محبت کا لفظ ایک درد اور گداز رکھتا ہے. اگر فرض بھی کر لیں کہ خدا محبت ہے اور اس کے صفت غضب بھی ہے انسانی حالت کے خیال سے، تو پھر ساتھ ہی یہ بھی ماننا پڑے گا کہ خدا کو بھی ایک قسم کی تکلیف اور رنج اور دکھ ہوتا ہے. مگر یاد رکھو، ایسے ناقص الفاظ خدا تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کیے جا سکتے. سوال، یہ تو میں نے سمجھ لیا ہے، مگر میں یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ خدا نے یہ خاصہ کیوں رکھ دیا کہ ادنا اعلیٰ کا خادم ہو یا اس کی خوراک بنے اور اس کے سامنے ذلیل رہے. حضور نے فرمایا، ہم نے تو ابھی بیان کیا ہے کہ خدا کی صفات محبت، رحم اور غضب کی تشریح ہم اس طور سے نہیں کر سکتے جیسے کہ انسانوں میں یہ صفات ہیں. انسانی حالت پر خدا تعالیٰ کا قیاس کرنا سر غلطی ہے. یہ خدا تعالیٰ کا ایک وسیع نظام ہے جو اس نے اسی طرح بنایا ہے. اس نظام میں انسان اپنی حد سے زیادہ دست اندازی نہیں کر سکتا، اور یہ مناسب نہیں کہ دقیق در دقیق مسالے خدائی میں دخل دے کر ہر بات میں ایک سوال پیدا کر لے. یہ عالم ایک مختصر عالم ہے، اس کے بعد خدا تعالیٰ نے ایک وسیع عالم رکھا ہے جس میں اس نے ارادہ اور وعدہ کیا ہے کہ ایک سچی اور ابدی خوشحالی دی جاوے گی. ہر دکھ جو اس جان میں ہے اس کے تدارک اور تلافی دوسرے عالم میں کر دی جاوے گی. جو کمی اس جان میں پائی جاتی ہے وہ آئندہ عالم میں پوری کر دی جاوے گی. باقی رات دکھ درد تکلیف رنج و مین، یہ تو ادنا و اعلیٰ کو یکساں برداشت کرنا پڑتا ہے، اور یہ اس نظام عالم کے قیام کے واسطے لازمی اور ضروری تھے. اگر وسیع نظر سے دیکھا جاوے تو کوئی بھی دکھ سے خالی نہیں. ہر مخلوق کو اعلیٰ قدر مراتب اس میں سے حصہ لینا ہی پڑتا ہے. البتہ کسی کو کسی رنگ میں ہے اور کسی کو کسی رنگ میں. اگر بات چیڑیوں اور پرندوں کو کھاتا ہے تو شیر چیتے اور بھیڑیے انسان کے بچوں کو بھی کھا جاتے ہیں، سام بچو وغیرہ بھی ستاتے ہیں. غرض یہ سلسلہ تو اس طرح سے چل رہا ہے، اس سے خالی کوئی بھی نہیں. البتہ ان کے تلافی اور تدارک کے واسطے خدا تعالیٰ نے ایک دوسرا عالم رکھا ہے. اسی واسطے تو قرآن شریف میں اس کا نام مالک یوم الدین بھی ہے. ہو سکتا ہے کہ انسان خوشحال ہو، مگر ممکن ہے کہ پرند اس سے بھی زیادہ خوشحال ہو. یہ دنیا ایک عالم امتحان ہے، اس کے حل کرنے کے واسطے دوسرا عالم ہے. اس دنیا میں جو تکالیف رکھی ہیں اس کا وعدہ ہے کہ آئندہ عالم میں خوشی دے گا. اگر اب بھی کوئی کہے کہ کیوں ایسا کیا اور ایسا نہ کیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ تحکم اور مالکیت بھی تو رکھتا ہے، اس نے جیسا چاہا کیا، کسی کو اس کے اس کام پر اعتراض کی گنجائش اور حق نہیں ہے. دوسری بات جو قابل غور ہے یہ ہے کہ چونکہ تکالیف انسانی تکالیف حیوانی سے بڑی ہوئی ہیں، اسی واسطے انسانی اجر بھی حیوانی اجر سے بڑا ہوا ہوگا. تکالیف انسانی دو قسم کی ہیں، ایک تکالیف شرعیہ، دوسری تکالیف قضاء و قدر. تکالیف قضاء و قدر میں انسان و حیوان مشترک اور قریباً برابر ہیں. اگر انسان کے ہاتھ سے حیوان مرتے ہیں تو حیوانوں کے ہاتھ سے آخر انسان بھی تو مرتے ہیں. اسی طرح اور تکالیف میں بھی ان کا آپس میں ایک قسم کا اشتراک پایا جاتا ہے. باقی تکالیف شریعہ میں انسان کے ساتھ حیوانات کا کوئی اشتراک نہیں ہے. اقام شریعہ بھی ایک قسم کی چھری ہے جو انسانی گردن پر چلتی ہے، مگر حیوان اس سے بری و ذمہ ہے. امور شریعہ بھی ایک موت ہیں یہ انسان کو اپنے اوپر وارد کرنی پڑتی ہے. پس اس طرح سے ان باتوں کو جائی طور سے دیکھنے سے صاف معلوم ہوگا کہ تکالیف انسانی تکالیف حیوانی سے بہت بڑی ہوئی ہیں. تیسری بات جو قابل یاد ہے یہ ہے کہ انسانی حواس میں بہت تیزی ہے, انسان میں قوت احساس زیادہ پائی جاتی ہے, حیوانات یا نباتات اس کے مقابل میں کم بہت کم احساس رکھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ حیوانات کو اتنی عقل بھی نہیں دی گئی, عقل سے ہی شعور پیدا ہوتا ہے. حیوانات میں چونکہ عقل و شعور بہت کم درجے کا ہوتا ہے, اسی واسطے ایک قسم کے مستی کی حالت میں رہتے ہیں. احساس کا مسئلہ زیادہ تر انسان میں پایا جاتا ہے, حیوانات میں یہ قوائے ایسے کم درجے کے ہیں کہ گویا نہ ہونے کے برابر ہیں. بس حیوانات ان تکالیف کا بہت کم احساس کرتے ہیں اور ممکن ہے کہ بعض اوقات بالکل ہی نہ کرتے ہوں. اب جائے غور ہے کہ دنیا میں ان تکالیف کا بہت کس طرح پر زیادہ ہے, آیا انسان پر؟ اب جائے غور ہے کہ دنیا میں ان تکالیف کا بہت کس پر زیادہ ہے, آیا انسان پر یا حیوان پر؟ صاف ظاہر ہے کہ انسان ہی کو ان مشکلات دنیاوی میں بہ نسبت حیوانات کے زیادہ حصہ لینا پڑتا ہے. مسٹر ریگ نے سوال کیا, آپ نے جو کچھ بیان فرمایا میں نے سمجھ دیا, اب یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ حیوانات کو بھی آئندہ عالم میں کوئی بدلہ دیا جاوے گا؟ حضور نے فرمایا ہم مانتے ہیں کہ اللہ قدر مراتب سب کو ان کی تکالیف دنیاوی کا بدلہ دیا جاوے گا اور ان کے دکھوں اور تکالیف کی تلافی کی جاوے گی. سوال, تو پھر اس کا یہ لازمی نتیجہ ہوگا کہ وہ حیوانات جن کو ہم مارتے ہیں ان کو مردہ نہیں بلکہ زندہ یقین کریں؟ جواب میں فرمایا ہاں یہ بات ضروری ہے, وہ فنا نہیں ہوئے, ان کے روح باقی ہے, وہ حقیقتا نہیں مرے بلکہ وہ بھی زندہ ہیں. سوال, بائبل میں لکھا ہے کہ آدم یا یوں کہیے کہ پہلا انسان جہون سہون میں پیدا ہوا تھا اور اس کا وہی ملک تھا, تو پھر کیا یہ لوگ جو دنیا کے مختلف حصوں امریکہ آسٹریلیا وغیرہ میں پائے جاتے ہیں یہ اس آدم کی اولاد سے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں اور نہ ہی اس مسئلے میں ہم تورات کی پیروی کرتے ہیں کہ 6-7 ہزار سال سے جب سے یہ آدم پیدا ہوا تھا اس دنیا کا آغاز ہوا ہے اور اس سے پہلے کچھ بھی نہ تھا اور خدا گویا معطل تھا, اور نہ ہی ہم اس بات کے مدعی ہیں کہ یہ تمام نسل انسانی جو اس وقت دنیا کے مختلف حصوں میں موجود ہے یہ اسی آخری آدم کی نسل ہے. ہم تو اس آدم سے پہلے بھی نسل انسانی کے قائل ہیں, جیسا کہ قرآن شریف کے الفاظ سے پتہ لگتا ہے, خدا تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ, سورہ بقرہ آیت 31. خلیفہ کہتے ہیں جانشین کو. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ آدم سے پہلے بھی مخلوق موجود تھی. پس امریکہ اور آسٹریلیا وغیرہ کے لوگوں کے متعلق ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس آخری آدم کی اولاد میں سے ہیں یا کسی اور دوسرے آدم کی اولاد میں سے ہیں. آپ کے سوال کے مناسب حال ایک قول حضرت محی الدین ابن عربی صاحب کا ہے, وہ لکھتے ہیں کہ میں حج کرنے کے واسطے گیا تو وہاں مجھے ایک شخص ملا جس کو میں نے خیال کیا کہ وہ آدم ہے. میں نے اسے پوچھا کہ کیا تو ہی آدم ہے؟ اس پر اس نے جواب دیا کہ تم کون سے آدم کے متعلق سوال کرتے ہو, آدم تو ہزاروں کو گزر چکے ہیں. برطانوی سیاح پروفیسر ریگ نے عرض کی, کیا حضور مسئلہ ارتقاء کے قائل ہیں, یعنی یہ کہ انسان نے ادنا حالت سے اعلیٰ حالت میں ترقی کی ہے, پہلے سانپ بچھو وغیرہ سے ترقی کرتے کرتے بندر بنا اور بندر سے انسان بنا, اور روح کس وقت پیدا ہوئی؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہمارا یہ مذہب نہیں کہ انسان کسی وقت بندر تھا, مگر آہستہ آہستہ دم بھی کٹ گئی اور پشم بھی جاتی رہی اور ترقی کرتے کرتے انسان بن گیا. یہ ایک دعویٰ ہے جس کا بار ثبوت اس دعویٰ کے مدعی کے ذمہ ہے. چاہیے کوئی ایسا بندر پیش کیا جاوے جو آہستہ آہستہ ترقی کرتے کرتے انسانی حالت میں آ جاوے. ہم ایسے بے دلیل قصے کہانیوں پر کیوں کر ایمان لا سکتے ہیں؟ البتہ یہ تو ہم مانتے ہیں کہ آدم بہت سے گزرے ہیں, مگر موجودہ حالات کے مطابق جو ہم روز مشاہدہ کرتے ہیں کہ انسان سے انسان پیدا ہوتا ہے, بندر سے انسان یا انسان سے بندر کبھی کسی نے پیدا ہوتا نہیں دیکھا ہوگا. یہ تو ایک ناولوں کا قصہ ہے, ہمیشہ ناو سے ناو ہی پیدا ہوتی ہے. خدا تعالیٰ نے اپنا قانون ہماری آنکھوں کے سامنے رکھا ہوا ہے کہ گدے سے گدا, گھوڑے سے گھوڑا اور بندر سے بندر پیدا ہوتا ہے. اب اس کے خلاف جو کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ بندر سے انسان بھی پیدا ہوتا ہے اس کو اپنے دعوے کی دلیل بھی پیش کرنی چاہیے. یہ کہہ دینا کہ شاید ایسا ہو گیا ہوگا, شاید کے کیا مانے, ہمارے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے ایک مشاہدہ دلیل کے طور پر رکھا ہوا ہے. اس کے خلاف کہنے والوں کو کوئی بین دلیل پیش کرنی چاہیے, ورنہ ذنی باتوں اور صرف دعووں سے کوئی عمل حجت نہیں ہو سکتا. روح ایک مخلوق ہے, اسے عنصری مادے سے خدا تعالیٰ اسے بھی پیدا کرتا ہے. جیسا کہ مفصل طور سے سمر کو ہم نے تازہ تصنیف کتاب چشمہ معرفت میں بیان کیا ہے, روح انسانی باریک اور مخفی طور سے نطفہ انسانی میں ہی موجود ہوتی ہے, اور وہ بھی نطفے کے ساتھ ساتھ ہی آہستگی سے نشو نما کرتی اور ترقی پاتی پاتی چوتھے مہینے کے انجام اور پانچویں مہینے کی ابتدا میں ایک بین تغیر اور نشو نما پا کر ظہور پذیر ہوتی ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے سمان شاہ ناؤ خلقن آخر, سورہ مومنون آیت 15. کی طرح ازلی ابدی ہے. اس اعتقاد پر اتنے شبہات پڑتے ہیں کہ پھر خدا ہی نہیں رہتا. روح ایک لطیف جوہر ہوتا ہے جو مخفی طور سے انسان کی پیدائش کے ساتھ ساتھ پیدا ہوتا اور نشو نما پاتا ہے. مثال کے طور پر ایک گولر کے پھل کو لو, جب وہ کچا ہوگا تو اس میں ایک قسم کے نامکمل حالت میں زندہ جانور پائے جائیں گے, مگر جو ہی کہ وہ پک کر تیار ہوگا اس میں سے جانور چلتے پھرتے نظر آئیں گے اور یہاں تک کہ پر لا کر اڑنے بھی لگ جائیں گے. اس کے سوا اور بھی کئی درختوں کے پھل ہیں جن میں اس قسم کے مشاہدات پائے جاتے ہیں. غرض ہمارے پاس تو ہمارے دعوے کا ثبوت ہے, ثابتہ سچائی سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اصل میں ان پھلوں میں ایک قسم کا مادہ اندر ہی اندر موجود ہوتا ہے جو پھل کے نشو نما کے ساتھ ساتھ نشو نما کرتا اور ترقی پاتا ہے. سوال, اسپرچولیزم والوں کی رائے ہے کہ زندگی چاند سے اتری اور عقل مشتری سے اور چاند زمین سے بنا. ابتدا میں زمین بہت نرم تھی, زمین کا ایک ٹکڑا اڑ کر آسمان پر چلا گیا اور وہ چاند بن گیا. اصل میں زندگی زمین ہی سے نکلی, زمین سے چاند میں گئی اور چاند سے پھر انسان میں اترتی ہے. اس میں آپ کا کیا اعتقاد ہے؟ فرمایا چاند سورج اور سیاروں کی تاثیرات کے ہم قائل ہیں, ان سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے اور بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس وقت بھی ان کی تاثیرات کا اثر بچے پر ہوتا ہے. یہ ہماری شریعت کے خلاف نہیں, اسی واسطے ہمیں ان کے ماننے میں انکار نہیں. نباتات میں چاند کے روشنی کا اثر بین طور سے ظاہر ہے. چاند کے روشنی سے پھل موٹے ہوتے ہیں, ان میں شیرینی پیدا ہوتی ہے اور بعض اوقات لوگوں نے اناروں سے چٹکنے کی آواز تک بھی سنی ہے جو چاند کے روشنی کے اثر سے پھوٹتے ہیں. اس سے زیادہ جو ایسا پیچیدہ اور ثابت شدہ نہیں, اس کے ماننے کے واسطے ہم تیار نہیں ہیں. قرآن شریف میں صاف بیان کیا گیا ہے کہ چاند سورج اور تمام سیارے انسان کے خادم اور مفید مطلب ہیں اور ان میں انسانی فوائد کو مرکوز کہیں اور ان میں انسانی فوائد مرکوز ہیں. بس ہم اس بات کے ماننے میں کوئی عرض نہیں پاتے کہ جس طرح نباتات سے ہمیں فائدہ پہنچتا ہے, اسی طرح ان تمام سیاروں سے بھی ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. اب اگر یہ ثابت ہو جاوے کہ عقل کو مشتری سے تعلق ہے تو اس کے ماننے کے واسطے بھی ہم تیار ہیں. اتنا سن کر پروفیسر ریگ نے عرض کیا کہ میں تو خیال کرتا تھا کہ سائنس اور مذہب میں بڑا تضاد ہے جیسا کہ عام طور سے علماء میں مانا گیا ہے, مگر آپ نے تو اس تضاد کو بالکل اٹھا دیا ہے. حضرت اقدس نے اس پہ فرمایا یہی تو ہمارا کام ہے اور یہی تو ہم ثابت کر رہے ہیں کہ سائنس اور مذہب میں بالکل اختلاف نہیں, بلکہ مذہب بالکل سائنس کے مطابق ہے. اور سائنس خواہ کتنی عروج پکڑ جاوے مگر قرآن کی تعلیم اور رسول اسلام کو ہرگز نہیں جھٹلا سکے گی. سوال, مکھیوں یا ادنا قسم کے جانوروں میں جو چیز پائی جاتی ہے اس کو کس نام سے تعبیر کیا جاوے گا؟ حضور نے فرمایا روح تین قسم کی ہوتی ہے, روح نباتی, روح حیوانی, روح انسانی. ان تینوں کو ہم برابر نہیں مانتے, ان میں سے حقیقی زندگی کے وارث اور جامع کمالات صرف انسانی روح ہے. باقی حیوانی اور نباتی روح میں بھی ایک قسم کی زندگی ہے, مگر وہ انسانی روح کی برابری نہیں کر سکتے, نہ ویسے مدارج حاصل کر سکتی ہے, نہ کمالات میں انسانی روح کی برابری کر سکتی ہے. کچھ تشابہ ہو تو اس باریک بحث میں ہم پڑھنا مناسب نہیں سمجھتے. ہو سکتا ہے کہ بعض خاص خاص صفات میں یہ روحیں انسانی روح سے مشابہت رکھتی ہوں, مگر جس طرح انسان میں اور ان میں ظاہری اختلاف اور فرق ہے, اسی طرح اختلاف روحانی بھی پایا جاتا ہے. بلکہ یہاں تک بھی مانا گیا ہے کہ بعض نباتات میں بھی ایک قسم کا شعور پایا جاتا ہے. ایک بانس کا درخت گھر کی چھت کے نیچے لگایا جاوے, مگر جب بڑھتے بڑھتے وہ چھت سے قریب ایک بالشت کے رہ جاوے گا تو وہ اپنا رخ بدل لے گا اور دوسری طرف کو بڑھنا شروع کر دے گا. ایک اور قسم کے نباتی بوٹی ہے جس کو پنجاب میں چھوئی موئی کہتے ہیں, وہ انسان کا ہاتھ لگتے ہی سمٹ کر اکٹھی ہو جاتی ہے. یہ باتیں پرانی اچھی اچھی طبیعیات کی کتابوں میں لکھی ہیں اور نیز تجربے سے بھی ثابت ہیں, مگر ان کے پیچھے بہت زیادہ نہ پڑنا چاہیے. وہ شعر کیا ہی موزون ہے, تو کارے زمین راہ نکو ساختی کہ با آسمان نیز پرداختی. ان کے دقیق مباحثات میں پڑھ کر ان کی تفصیلات کے جستجو میں وقت ضائع کرنا ٹھیک نہیں. سوال, میں ایک روز گرجے میں گیا تھا, وہاں پادری صاحب نے لیکچر میں بیان کیا کہ انسان ایک بالکل ذلیل ہستی ہے اور گندا کیڑا ہے, یہ روز بروز نیچے گرتا ہے اور ترقی کے قابل نہیں. اسی واسطے اس کے نجات اور گناہ سے بچانے کے واسطے خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو کفارہ کیا. مگر میں جانتا ہوں کہ انسان نیکی میں ترقی کر سکتا ہے. میرا یہ بچہ اس وقت اگر بے علمی کی وجہ سے کوئی حرکت ناجائز کرے تو پھر ایک عرصے کے بعد جب اسے عقل آوے گی اور اس کا علم ترقی کرے گا تو یہ خود بخود سمجھے گا کہ یہ کام برا ہے, اس سے پرہیز کر کے اچھا کام کرے گا. حضور کا اس میں کیا اعتقاد ہے؟ فرمایا انسان نیک ہے, نیکی کر سکتا ہے, اور ترقی کرنے کے قوا اس کو دیے گئے ہیں. نیکی میں ترقی کر کے انسان نجات پا سکتا ہے. پروفیسر ایک نے سوال کیا, یہ لوگ کہتے ہیں کہ انسان لاکھ نیکی کرے مگر وہ برباد ہے بجو جس کے کفار ہے مسیح پر ایمان لاوے, آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ حضرت اقدس نے جواب دیا, انسان کو عمل اور کوشش کی ضرورت ہے, کفارے کی کوئی ضرورت نہیں. جیسا جسمانی نظام ہے ویسے روحانی نظام ہے. نظام جسمانی میں کاشتکار کی مثال ہی کو لے لو, وہ کس محنت سے قلبہ رانی کرتا ہے اور بیج بوتا اور پانی دینے وغیرہ کی محنت برداشت کرتا ہے. کیا اسے کسی کفارے کی ضرورت ہے؟ نہیں, بلکہ اسے محنت اور عمل کی ضرورت ہے. اس بات کو ہم مانتے ہی نہیں کہ بجز کفارے کے کوئی راہ نجات ہی نہیں, بلکہ کفارہ تو انسانی ترقیات کی راہ میں ایک روک اور پتھر ہے. پروفیسر صاحب نے سوال کیا, پاکیزگی سے کیا مراد ہے؟ حضرت اقدس نے فرمایا, پاکیزگی سے یہ مراد ہے کہ انسان کو جو اس کے جذبات نفسانیاں خدا تعالیٰ سے روگرداں کر کے اپنی خواہشات میں معاف کرنا چاہتے ہیں ان کا مغلوب نہ ہو, اور کوشش کرے کہ خدا تعالیٰ کی مرضی کے موافق اس کی رفتار ہو, یہاں تک کہ اس کا کوئی قول فعل خدا تعالیٰ کی رضا مندی کے بغیر سرزد ہی نہ ہو. خدا تعالیٰ قدوس اور پاک ہے, وہ اپنی صفات کے مطابق ہی انسان کو بھی چلانا چاہتا ہے. وہ رحیم ہے, انسان سے بھی رحم چاہتا ہے. وہ کریم ہے, انسان سے بھی کرم چاہتا ہے. خدا تعالیٰ کی صفات خدا تعالیٰ کے قانون قدرت میں ظاہر ہیں. جسمانی طور سے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا مدت ہے دراز سے چلی آتی ہے. ان کو اناج, پانی, لباس, روشنی وغیرہ تمام ہوائے ضروریہ اور لوازم انسانی ہمیشہ سے بام پہنچاتا چلایا ہے, اور ہمیشہ ہی اس کے رحم اور اس کے کرم کی صفات اور آسمائے حسنہ کے تقاضے ساتھ ساتھ مخلوق کی دستگیری کرتے چلے آئے ہیں. بس غرض یہ ہے کہ خدا تعالی انسان کو اپنی صفات کے رنگ میں رنگین کرنا چاہتا ہے. اس کے بعد پروفیسر ریگ اور لیڈی صاحبہ نے حضرت اقدس علیہ السلام کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ہم مشکور ہیں کہ آپ نے گفتگو کی عزت بخشی اور ہماری معلومات میں ایک مفید اضافہ فرمایا, اور ہمارا وقت بہت اچھی طرح سے گزرا. 19 مئی 1908 بمقام احمدیہ بلڈنگز لاہور. حضور کے مجلس میں عبدالحکیم مرتد کی کتاب کا ذکر تھا کہ اس نے بہت سے اعتراضات کیے ہیں. فرمایا, ہم نے جو کچھ کہنا تھا کہہ چکے, بحثیں ہو چکی, کتابیں مفصل لکھی جا چکی ہیں, اب بحث میں پڑھنا فضولیوں میں داخل ہے. پھر فرمایا, ہر ایک کی فطرت جدا ہوتی ہے, ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طرح کوئی شخص ایک آدمی کی 20 سال مریدی کرنے کے بعد اور اس کے متحد تعلیم حاصل کرنے کے بعد اور اس سے فائدہ اٹھانے کے بعد پھر اس کے حق میں ایسی گندی گالیاں بول سکتا ہے, ہماری تو سمجھ میں نہیں آ سکتا. مگر ہر ایک شخص کی فطرت جدا ہوتی ہے. عرب صاحب عبد المحیی نے عرض کیا کہ میں پٹیالے سے آیا ہوں, عبدالحکیم نے آپ کے متعلق پیشگوئی کی ہے کہ آنے والی 21 ساون کو آپ کی وفات ہو جاوے گی, لیکن پٹیالے کے لوگ خوب جانتے ہیں کہ وہ ایک جھوٹا آدمی ہے. حضرت نے فرمایا, کلن یعمل علی شاکلتہ, بنی اسرائیل آیت 85, اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے گا کہ راست باز کون ہے. فرمایا, ہم نے ان معنوں میں کوئی دعوے ساتھ نہیں کیا جیسے کہ ملا لوگوں کو بہکاتے ہیں, اور جو کچھ ہمارا دعویٰ ملہم اور منظر ہونے کا ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی مطابقت کا ہے وہی ہمیشہ سے ہے. آج کوئی نئی بات نہیں, 24 سال سے یہ الہام ہے. جری اللہ فی حلل الانبیاء. 20 مئی 1908 بوقت عصر. فرمایا, صلح سے بہت فائدہ ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے صلح کی, اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب جنگ موقوف ہوئی تو مسلمانوں کے ساتھ کفار کا میل جول ہو گیا اور انہیں اسلام کی صداقتوں پر نظر کرنے کا موقع مل گیا. پھر ان میں سے کئی شہید روحیں اسلام کے لیے تیار ہو گئیں. خدا تعالیٰ کا ہاتھ سب سے بڑھ کر طاقتور ہے. پنجاب کے مسلمانوں کے لیے انگریزوں کا وجود ایک نعمت ہے. اگر انگریز نہ ہوتے تو جو کچھ نظارہ ہوتا اس کے تصور سے جی گھبراتا ہے. مسلمانوں کو عیسائیوں سے باوجود اختلاف کے ایک قسم کا اتحاد ہے, مگر ہندو تو بالکل الگ ہے. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کتنے سو سوروں کو ہلاک کر دیا, پھر کپڑے بیچ کر تلواروں کے مول لینے کا حکم دیا بلا تاریخ. ایک شخص نے جو اپنی جماعت میں داخل ہیں اور پٹواری ہیں بدری خط, حضرت کے خدمت اقدس میں عرض کی کہ پٹواریوں کے واسطے کچھ رقوم گورنمنٹ کی طرف سے مقرر ہیں, لیکن عام رسم ایسی پڑ گئی ہے کہ پٹواری بعض باتوں میں اس سے زیادہ یہ اس کے علاوہ بھی لیتے ہیں, اور ذمہ دار بخوشی خاطر خود ہی بغیر مانگے کے دے جاتے ہیں, آیا اس کا لینا جائز ہے کہ نہیں؟ فرمایا اگر ایسے لینے کی خبر باضابطہ حکام تک بالفرض پہنچ جائے اور بموجب قانون اس پر فتنہ اٹھنے کا خوف ہو سکتا ہو تو یہ ناجائز ہے. ایک شخص نے عرض کیا کہ کیا جائز ہے کہ حضور کے نظمیں فونوگراف میں بند کر کے لوگوں کو سنائی جائیں؟ حضور نے فرمایا اعمال نیت پر موقوف ہیں, تبلیغ کی خاطر اس طرح سے نظم فونوگراف میں سنانا جائز ہے, کیونکہ اشعار سے بسا اوقات لوگوں کے دلوں کو نرمی اور رقت حاصل ہوتی ہے. 23 مئی 1908 بمقام لاہور قبل نماز ظہر. فرمایا ہمیں ایسے آدمیوں کی ضرورت ہے جو نہ صرف زبانی بلکہ عملی طور پر سے کچھ کر کے دکھانے والے ہوں. علمیت کا زبانی دعویٰ کسی کام کا نہیں. ایسے ہوں کہ نخوت اور تکبر سے بکلی پاک ہوں, اور ہماری صحبت میں رہ کر یا کم از کم ہماری کتابوں کا کثرت سے مطالعہ کرنے سے ان کی علمیت کامل درجے تک پہنچی ہوئی ہو. البتہ شیخ غلام احمد اس کام کے واسطے اچھا آدمی معلوم ہوا ہے, اس کے کلام میں بھی تاثیر ہے, اور اخلاص اور محبت سے اس نے اپنے اوپر اس شدت گرمی میں اتنا وسیع دورہ کرنے کا بوجھ اٹھایا ہے. کچھ خدا تعالیٰ کی حکمت ہے کہ لوگ اس کا کلام سننے کے واسطے جمع بھی ہو ہی جاتے ہیں. ایک جگہ اس کو پتھر بھی پڑے مگر خدا تعالیٰ کی قدرت سے وہ پتھر بجائے ان کے کسی دوسرے کو لگا اور وہ زخمی ہوا. تبلیغ سلسلہ کے واسطے ایسے آدمیوں کے دوروں کی ضرورت ہے, مگر ایسے لائق آدمی مل جائیں کہ وہ اپنی زندگی اس راہ میں وقف کر دیں. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی اشاعت اسلام کے واسطے دور دراز ممالک میں جایا کرتے تھے. یہ جو چین کے ملک میں کئی کروڑ مسلمان ہیں, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں بھی صحابہ میں سے کوئی شخص پہنچا ہوگا.